الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وشد حبا لله وقال في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا احسانات جتنے ہو سکتے تھے وہ تمام احسانات اللہ نے بندوں پر کر دیے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے فلاں احسان دنیا میں نہیں رکھا اور میرے مناسب حال جو احسان ہو سکتا تھا اللہ نے وہ احسان ہمارے ساتھ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر ہر قسم کے احسانات کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ خود بخود اللہ سے ہر طرح کی محبت کرتا لیکن اللہ نے بندوں پر اپنی محبت کو فرض بھی کر دیا تاکہ میرا بندہ اگر احسانات سے غافل رہے تو کم سے کم ہمارے اس حکم کو سمجھ کر اور ہمارے اس حکم کو یاد کر کے محبت کرنے لگے کہ اللہ نے ہم پر محبت کو فرض کیا ہے لہذا جس طرح دیگر فرائض کو پورا کرنا ضروری ہے اس محبت الہی کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر محبت کو فرض بھی کیا ہے اب اس محبت الہی کا صلہ آپ آگے آ جائیے دونوں محبت الہی کا جو صلہ ہے اس کا ایک صلہ اللہ کی طرف سے بندے کو نورانیت ملتی ہے بندے کو نورانیت ملتی ہے محبت الہی کا پہلا صلہ بندے کو نورانیت ملتی ہے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے بندے کو اللہ کا دیدار اور اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے گویا محبت الہی وہ ذریعہ ہے کہ جو تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کے حاصل ہونے کا ذریعہ کیونکہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے دیدار الہی ہے تو دیدار الہی حاصل ہوتی ہے محبت الہی پر اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محبت الہی کا مقام اس کا مرتبہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آپ نے میرے لیے کیا کیا آپ میرے واسطے کیا کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ میں آپ کے لیے نماز پڑھتا ہوں آپ کے لیے روزہ رکھتا ہوں آپ کے لیے صدقہ کرتا ہوں آپ کے لیے زکات دیتا ہوں تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ سب کا سب تم کرتے ہو میرے حکم کی بنا پر مگر ان سب کا فائدہ تجھے پہنچنے والا ہے نماز تیرے واسطے برہان اور دلیل بنے گی کہ یہ مومن بندہ ہے روزہ تیرے واسطے ڈھال بنے گا عذاب الہی سے بچانے کے لیے
صدقہ تیرے لیے میدان محشر میں سائے کا ذریعہ بنے گا، زکوٰۃ تیرے لیے نور کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ وہ تمام عبادتیں ہیں جس کا فائدہ تجھے ہی پہنچنے والا ہے۔ کوئی ایسی عبادت بتاؤ جو خالص میرے ہی لیے ہو، اس کا فائدہ تجھے نہ پہنچتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے اللہ بتا دیجئے وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہے الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ یہ خالص وہ عمل ہے، یہ خالص وہ عمل ہے جس کا تمہیں ظاہر میں کوئی صلہ، میدان محشر میں تم اس کا صلہ، اس کے صلہ کی کوئی امید تم نہیں رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے انہوں نے تین انسانوں کو دیکھا، چہرہ بدلا ہوا، بدن نہایت ہی کمزور، چہرے کے اوپر مایوسی کے آثار، آہ و زاری کا انداز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو کیا ہوا کہ آپ تینوں کے تینوں اس طرح سے خوف زدہ پریشان حال ہیں؟ تو ان تینوں نے یہ کہا کہ جہنم کے خوف سے ہمارا یہ حال ہو رہا ہے، جہنم کا منظر، جہنم کی چیزیں، وہاں کے سانپ اور بچھو، وہاں کے شعلے اور انگارے، وہاں کی چیخ و پکار، وہاں کے ہیبت ناک انداز، ان چیزوں کو جب ہم نے یاد کیا تو ہم بے قابو ہو گئے، اور روتے روتے ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہمارا چہرہ بدل چکا، ہمارے جسم گل گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جس چیز سے ڈرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو نجات دیتے ہیں۔ میں تجھے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے جہنم سے نجات دے دیں گے۔ پھر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد پھر تین انسان کو دیکھا، ان کا بھی چہرہ بدلا ہوا، بدن گلا ہوا، بہت ہی افسردہ۔ پوچھا، آپ کیوں افسردہ ہیں؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جنت کی باتیں سنی ہیں اور جنت کا شوق میرے دل میں ہے، مگر خوف اور اندیشہ یہ ہے کہ پتا نہیں وہ جنت ہمیں حاصل بھی ہو سکے یا جنت ہمیں نہ مل سکے، اسی غم میں یا اسی شوق میں ہم دبلے ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا جو بندہ اللہ سے جس چیز کی امیدیں رکھتا ہے اور جس چیز کے شوق اور تمنا اس کے دل میں ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کے تمنا کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ میں امید دلاتا ہوں کہ اللہ تجھے جنت ضرور دے دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ تین انسان وہ ہیں کہ جو اسی طرح سے، مگر ان تین پہلے دونوں کے مقابلے میں اس تیسرے انسان میں ایک فرق یہ تھا کہ بدن تو گلا ہوا تھا، چہرہ بھی کم تر تھا، لیکن چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کی نورانیت ٹپک رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ تو ان تین بندوں نے کہا کہ ہم اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، اللہ کی محبت کی تلاش میں یہاں بیٹھے ہیں کہ میرے اللہ ہمارے دل کو اپنی محبتوں سے بھر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی گناہ اور کسی لغزش کی وجہ سے آپ محبتوں سے محروم کر دیں اور ہمارا دل محبت سے خالی رہ جائے، تو ہم محبت کی طلب میں بیٹھے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی اللہ کے مقرب ہو، تم ہی اللہ کے مقرب ہو۔ اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ محبت الہی وہ عمل ہے کہ جس سے انسان کے چہرے پہ نورانیت آتی ہے اور جس سے انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں انسان کو اس کے ہر نبی کے ساتھ، اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یا امت موسیٰ کہہ کر پکارا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو یا امت عیسیٰ کہہ کر پکارا جائے گا، حضرت ابراہیم کی امت کو یا امت ابراہیم کہہ کر پکارا جائے گا۔ غرض جتنی بھی امتیں ہیں، ہر امت کو ان کے نبی کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ نام لے کر پکارا جائے گا، حتیٰ کہ خود جو امت محمدیہ ہے اس امت محمدیہ کو بھی یا امت محمد کہہ کر پکارا جائے گا، مگر امت محمدیہ میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کو پکارا جائے گا یا محبان خدا، اے خدا کے محبت کرنے والے آ جاؤ، ان کو کسی نبی اور امام کی طرف نسبت کر کے پکارا نہیں جائے گا، بلکہ ان کی محبت کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ محبت کا واسطہ دے کر ان کو پکاریں گے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے جس محبت کو ہمارے لیے فرض کیا ہے اس محبت کا مقام، اس محبت کا مرتبہ کیا ہے۔ محبت کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ یحییٰ ابن معاذ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ چند لمحے کی عبادت، چند لمحے کی عبادت جو محبت کے ساتھ ہو، چند لمحے کی عبادت جو محبت کے ساتھ ہو، وہ 70 سال کی اس عبادت سے بہتر ہے جو 70 سال کی عبادت بلا محبت کے ہو۔ بغیر محبت کے جو عبادت ہوگی، 70 سال کی عبادت جو بلا محبت الہی کے ہے، اس کا مقام و مرتبہ وہ نہیں ہوگا جو مقام و مرتبہ اس مختصر سی عبادت کا ہوگا، جو مختصر سی عبادت چند لمحے میں کی گئی ہو اور اللہ کی محبت کے ساتھ کی گئی ہو۔ بہرحال ان باتوں سے ہمیں اتنا بطور تمہید کے سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کی محبت کا کیا مقام ہے، اس کی وجہ سے انسان کو کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ اب اس محبت کا محل کیا ہے؟ اس محبت کا محل اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو بنایا۔ یہ محبت کا مرکز اور محبت کا محل اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو بنایا۔ انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ انسان کو جو اللہ نے دل دیا ہے، اس دل کے بارے میں گزشتہ بات آئی تھی کہ انسان کے دل کی 4 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل میدان قیامت میں اللہ کے یہاں کون سا دل پسندیدہ ہوگا، کون سا دل اللہ کو مقبول ہوگا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ ایسا دن کہ جس میں نہ تیرے مال کام آئیں گے، جس میں نہ تیری اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ بندہ جو قلب سلیم لے کر آئے۔ انسان کے دل کی 3 حالت ہو سکتی ہے، یا تو انسان کا دل قلب سلیم کہلاتا ہے، یا انسان کا دل قلب مریض کہلاتا ہے، یا انسان کا دل دل مردہ کہلاتا ہے۔ 3 قسمیں ہیں انسان کے دلوں کی۔ آج کی اس گفتگو میں ہمیں اپنے دل کو جھانکنا ہے کہ ہمارا دل ان 3 قسموں میں سے کون سی قسم میں داخل ہے، اور ہمیں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اگر طے کریں اپنے دل کے بارے میں اور پھر فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنے دل کو کس قسم میں، کس قسم کا بنانا ہے۔ تو پہلا دل قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ جس قلب سلیم پر اللہ کی نگاہ پڑتی ہے، جس قلب سلیم پر اللہ تعالیٰ اپنی رضا، اپنی جنت، اپنے دیدار کا فیصلہ کریں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تو قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ قلب سلیم کہتے ہیں اس دل کو جس دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہو۔ جس دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہو اس دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ جس دل میں ریا کے بجائے اخلاص آ چکا ہو، جس دل کے اندر خود غرضی، مفاد پرستی کے بجائے اللہ کے واسطے دوسروں سے محبت آئی ہوئی ہو، جس دل کے اندر اخلاق رذیلہ، گندے اخلاق، حسد، کینہ، بغض و عناد وغیرہ دل کے اندر نہ ہو، اس دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ تو گویا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قلب پسندیدہ ہے جو قلب کے قلب سلیم ہو، اور قلب سلیم اس کو کہیں گے کہ جس قلب کے اندر اللہ کی محبت آ گئی ہو، اخلاص آ چکا ہو، خود غرضی کے بجائے ایک دوسرے کے لیے اللہ کی محبت آ چکی ہو، اخلاق رذیلہ، گندے اخلاق، گندے خواہشات، گندے افکار و خیالات، یہ سب سے دل پاک ہو گیا ہو، ایسے دل کو دل سلیم کہا جاتا ہے۔ اور دل مردہ، دل مردہ اس دل کو کہیں گے کہ جس دل کے اندر اللہ کی محبت بالکل نہ ہو، بلکہ اللہ کی محبت سے اس کا دل بالکل خالی ہو۔ اخلاص کے بجائے ریاکاری ہو، خلوص کے بجائے مفاد پرستی ہو، اور اخلاق حمیدہ کے بجائے، اچھے اخلاق کے بجائے اس کا دل گندے اخلاق کا خزانہ بنا ہوا ہو، پٹارا بنا ہوا ہو، ایسے دل کو دل مردہ کہتے ہیں۔ اب ذرا ایک مثال سنتے چلیے کہ جب انسان کا دل دل سلیم بن جاتا ہے تو دل سلیم بن جانے کے بعد اب خدا کو جو چیز محبوب وہ اس کی نگاہ میں محبوب، خدا کو جو چیز مبغوض وہ اس کی نگاہ میں مبغوض بن جاتی ہے۔ اب اس کے سامنے کتنے بھی خواہشات آ جائیں، اس کے سامنے کتنی بھی لبھانے کی چیزیں آ جائیں، اب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اس امت کے اندر اللہ نے ایسے ایسے افراد پیدا کیے جن کا دل ایسا قلب سلیم بنا کہ جن قلب سلیم پر دوسری امت کے نبیوں کو بھی رشک آ گیا۔ حضرت سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ حج کے سفر میں جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تین ساتھی تھے، دو ساتھی سے کہا کہ کھانے پینے کی چیز جا کر لے آؤ۔ جب وہ کھانے پینے کی چیز لے کر چلے گئے لینے کے لیے، یہ حضرت سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ یہ وہیں تنہا تنہا بیٹھ گئے اپنے خیمے کے اندر، اپنے خیمے کے اندر بیٹھ گئے۔ اب جب خیمے میں بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آہٹ محسوس ہوئی، حیران ہوئے کہ یہ تو ویرانہ ہے، یہاں تو کسی انسان کا نام نہیں، آہٹ کیسی؟ جیسے باہر نکلے تو ایک خاتون سامنے کھڑی ہے، اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید یہ کسی بنیادی ضرورت اور اپنی پریشانی کے لیے مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ حضرت سلیمان ابن یسار نے اس کی طرف توجہ کی تو اس نے یہ کہا کہ میری کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ میرے من کی بات کو پوری کر دیں، اشارہ سمجھ سکتے ہیں آپ، ہمارے من کی بات کو پوری کر دیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ یا اللہ، روئے گر گرائے کہ میرے اللہ، میں سفر حج میں جا رہا ہوں، محبت کی راہ میں نکلا ہوں، میرے اللہ اس محبت کی آزمائش آپ راہ محبت میں کرنے لگے، میرے اللہ اس محبت کی آزمائش راہ محبت میں کرنے لگے، میرے اللہ آپ میرے کو بچا لیجئے۔ جب انہوں نے آہوزاری اللہ کے سامنے کی، اس کے بعد پھر وہ عورت بار بار تقاضا کرنے لگی، انہوں نے فرمایا میں اپنے اس اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بہرحال آہوزاری کرتے رہے خدا کے سامنے، یہاں تک کہ وہ عورت بھی وہاں سے واپس چلی گئی۔ اب آگے دیکھیے، وہاں کوئی انسان نہیں تھا، خیمہ تھا، کوئی آبادی، کوئی جاننے والا دیکھنے والا نہ تھا، لیکن قلب سلیم کا یہ حال ہوا کہ ایسے ہر قسم کی سہولت کے پائے جانے کے باوجود صرف گناہ سے نہیں بچتے بلکہ اپنے اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ میرے اللہ آپ راہ محبت میں میری محبت کی آزمائش نہ کیجئے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ لگی، حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا حضرت آپ کتنے باکمال ہیں کہ آپ کے لیے اتنے سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے، زلیخا نے اتنے سارے دروازے بند کر دیے تھے، آپ کا بڑا کمال ہے کہ آپ بچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تو نبی تھا، میرے پاس نور نبوت تھا تو میں نور نبوت سے بچ گیا، تم تو نبی نہیں تھے بلکہ نبی کی امت تھے، تم نبی کی امت ہو کر اگر تم بچ گئے تو یہ تیرا بڑا کمال۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ محبت الہی جب انسان کے اندر ہوتی ہے، حالات کتنے ہی زیادہ آسان اور سہل ہو جائیں گناہوں کے کرنے پر، لیکن انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ مگر جب انسان کا دل خراب ہوتا ہے اور محبت الہی میں فتور آ جاتا ہے تو انسان ہزاروں سال کا عابد کیوں نہ ہو، خدا کے سامنے مستجاب الدعوات کیوں نہ ہو، بکھرے پریشان قسم کے لوگ ان کے سامنے آ کر اپنے دل کی دکھن کو اور اپنے دل کی پریشانیوں کو ذکر کر کے ان سے دعائیں کراتے ہوں، اس کے باوجود ایسا مستجاب الدعوات انسان کا دل اگر خراب ہوا اور اس کا دل دل مردہ بن گیا تو اس سے کیا حرکت سرزد ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا، ہمارے طلبہ جانتے ہوں گے، بلعم بن باؤر ایک انسان تھا جس کی خصوصیت یہ تھی کہ ایسا عابد تھا، علم بھی اس کے پاس کامل تھا، عمل بھی اس کے پاس کامل تھا، جو مستجاب الدعوات بنا ہوا تھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ جو دعا کرتا تھا دعا اس کی قبول ہو جاتی تھی۔ مگر واقعہ بڑا لمبا ہے کہ اس زمانے میں حضرت یوشع علیہ السلام نے جنگ کا ارادہ کیا اور جو سامنے کی دشمنوں کی جو فوج اور جو لشکر تھی وہ انہوں نے مقابلہ کرنا چاہا تو نبی کے لشکر سے اور نبی کی جماعت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا تو ان لوگوں نے ایسی پلاننگ تیار کی کہ بلعم بن باؤر کو تیار کریں کہ چونکہ یہ مستجاب الدعوات ہے تو نبی کے خلاف دعا کر دیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، میں اختصار سے کہوں آپ سے کہ دیکھیے ایک طرف دل کتنا بنا تھا کہ مستجاب الدعوات بنا، لیکن دل جب خراب ہوا تو حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے اس نے بد دعا کر دی، حضرت یوسع علیہ السلام کے لیے بد دعا کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو بندہ اپنی زبان کو اندر رکھ کر باتیں کرتا تھا، اللہ سے جو کچھ کہتا تھا اللہ اس کی باتوں کو لاج رکھ کر اس کی دعا کو قبول کرتے تھے، لیکن جب اس کا دل خراب ہوا اور اسی زبان سے اس نے غلط بات کہہ دی، بد دعا کر دی، اللہ نے مرنے سے پہلے اس کی زبان کو اس طرح لٹکا دیا جیسے کہ کتے کی زبان باہر لٹکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان چاہے محنت کتنا کرتا رہے مگر ڈرتا بھی رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کی وجہ سے ہمارا دل خراب ہو جائے اور ایسا خراب ہو کہ اللہ ایمان بھی سلب کر لے اور ذلت کی موت بھی اللہ عطا کرے۔ تو انسان کا قلب جب قلب سلیم بنتا ہے تو انسان ہر قسم کی سہولتوں کے باوجود گناہوں سے بچ جاتا ہے، قلب جب بگڑتا ہے، اس کا قلب جب مردہ ہوتا ہے تو انسان کے لیے بڑے بڑے گناہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں، مردود ہو جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے انسان کے قلب کی، قلب مریض۔ انسان کے قلب کی تیسری قسم ہے جس کو قلب مریض کہتے ہیں۔ قلب مریض کسے؟ قلب مریض بیمار دل، اس دل کو کہتے ہیں کہ جس میں کبھی خیر کا جذبہ ابھرتا ہے، کبھی محبت الہی کا غلبہ ہوتا ہے، اور کبھی اس میں شر کا جذبہ آتا ہے، محبت الہی اس میں دب جاتی ہے۔ خیر کا جذبہ ہوا تو وہ خیر کی طرف نکل پڑا، شر کا جذبہ ابھرا تو شر کی طرف چلا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسے دل کو دل مریض کہتے ہیں۔ اب ذرا ہمیں اس گفتگو کو سننے کے بعد ذرا اپنے دل کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارا دل کیا قلب سلیم بنا یا نہیں بنا۔ اگر قلب سلیم نہیں بنا تو اللہ اعلان فرمائیں گے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش نیچے اترے گا اور اعلان کیا جائے گا آج وہ دن ہے جس دن نہ تمہاری اولاد کام میں آئے گی نہ تمہارے مال کام آئیں گے، وہ کام آئے گا جو کہ قلب سلیم لے کر آیا۔ اگر ہمارا دل اس دنیا میں قلب سلیم نہ بن سکا تو کس منہ سے ہم آگے بڑھیں گے، ان لوگوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے جو دنیا میں اپنے دلوں کو بنا کر قلب سلیم بنا کر لے گئے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمارا یہ دل قلب سلیم بن جائے، قلب مردہ نہ رہے اور قلب مریض بھی نہ رہے۔ بعض عارفین نے لکھا کہ قلب مریض کی پہچان کیا؟ قلب مریض کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر گناہ کا جذبہ ہو تو انسان گناہ کر لے اور گناہ کرنے کے بعد اسے زیادہ کوئی افسوس نہ ہو، اسے کوئی زیادہ صدمہ نہ ہو، تو یہ اس انسان کے مریض دل کی پہچان ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمارا دل دل مردہ بھی نہ رہے، ہمارا دل دل مریض بھی نہ رہے، بلکہ ہمارا دل دل سلیم بن جائے۔ دل سلیم کی پہچان پھر سن لیجیے، جس دل کے اندر اللہ کی محبت آ چکی ہو، ریا کے بجائے اخلاص آ چکا ہو، مفاد پرستی کے بجائے اللہ کے لیے محبت آ چکی ہو، اور شہوتوں کے بجائے گناہوں کے بجائے نیکیوں کا جذبہ اس میں بھر چکا ہو، ایسے دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اب اس قلب سلیم کی قیمت کیا ہے؟ اس قلب سلیم کی قیمت سنیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی کے اندر رہتے تھے اور وہاں خاندان مغلیہ کی حکومت بڑے شباب پر تھی، اور ان کے جو شہزادے تھے، خاندانی لڑکے تھے، وہ خاندانی شہزادے لڑکے وہ سب کے سب اعلیٰ سے اعلیٰ لباس، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں استعمال کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ جذبے میں آ کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا جامع مسجد کے ممبر پر کہ اے مغلیہ خاندان کے شہزادو میں اپنے سینے میں وہ دل رکھتا ہوں جو دل کے تمہارے تمام خزانوں سے کہیں قیمتی ہے۔ یہ کون سا دل تھا شاہ ولی اللہ محدی زہلوی کے بعد؟ یہ وہی دل تھا جو قلب سلیم کہلاتا ہے، جس میں اللہ کی محبت اور اللہ کی معیت انسان کی پائی جاتی ہے، وہ دل کے قلب سلیم کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو قلب سلیم لے کر آئے، اس کے قلب کے اندر میری محبت بیٹھی ہوئی ہو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے انہوں نے ایک حجام کو دیکھا، انہوں نے سوچا کہ میں بھی ذرا حجامت بنا لوں، اپنے بال کٹوا لوں۔ کسی مالدار انسان کا وہ بال کاٹ رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ امام شافعی کے بدن پہ کپڑے کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر اس نے ذرا نظر انداز کیا کہ اگر میں ان کے بال کو کاٹوں گا تو یہ مجھے کیا دیں گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے، خادم ساتھ میں تھا، خادم سے فرمایا کہ اپنے تھیلی میں جو کچھ پیسے ہیں وہ سب کا سب ان کو دے دے، وہ سب کا سب ان کو دے دے، ایسے ہی دے دو۔ چنانچہ خادم نے ایسے دے دیا۔ اب وہ حجام، وہ خلیفہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس گدڑی کے اندر کچھ بھی نہ ہوگا، حالانکہ گدڑی میں تو لال نکلا، اور آپ کیسے انسان کے بلا وجہ بغیر کسی کام کرائے ہوئے آپ نے اتنے سارے پیسے ہمیں دے دیے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ہمارے ان ظاہری لباس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو، اس ہمارے لباس کے نیچے سینے کے اندر ایسا دل ہے، سینے کے اندر ایسا دل ہے کہ جو پورے دنیا کے خزانوں سے کہیں قیمتی ہے۔ یہ کون سا دل ہوگا؟ وہی تو دل ہوگا جس دل میں اللہ کی محبت بری ہوگی، جس دل کے اندر اللہ کی یاد سمائی ہوگی۔ تو اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے محنت کر کے اپنے دل کو بنایا، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے محنت کر کے اپنے دل کو بنایا، ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اپنے دل کو بنائیں۔ اگر ہم اپنے دل میں جھانکتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا دل قلب سلیم نہیں ہے بلکہ گندا ہو چکا ہے گناہوں سے اور گناہوں کی تہیں بیٹھ چکی ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے محبت کرنے والے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم ذرا دل کو دھو لیا کیجیے، ذرا دل کو دھو لیا کیجیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرے اللہ میں تو ظاہر کو دھو سکتا ہوں، بدن کو دھو سکتا ہوں، دل تو اندر چھپا ہوا ہے، اسے میں کیسے دھوؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم دل کے دھونے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاؤ، یہ آنکھوں سے آنسو بہتا ہوا ظاہر میں چہرے پہ گرے گا مگر حقیقت میں وہ تمہارے دلوں کو دھوتا ہوا جائے گا۔ تو دلوں کے دھونے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کو بتایا کہ دلوں کو صاف کرتے رہو اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ لہذا ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ کیا ہمارا دل وہ قلب سلیم ہے یا نہیں، اور اگر قلب سلیم بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے آنکھوں میں آنسو ہے یا نہیں۔ اگر ہمارا دل قلب سلیم بھی نہیں اور اگر ہمارا دل ہمارے آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے تو یہ بڑے حسرت کی بات ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ آنکھوں کو آنسوؤں سے بھرے، دل کو اللہ کی محبتوں سے بھرے۔ جب یہ دو کام کریں گے تو ہمارا دل قلب سلیم بن جائے گا۔ بزرگوں نے لکھا کہ اپنے آنکھوں میں آنسو کو لانے کے کئی طریقے ہیں، اپنے آنکھوں میں آنسو کو لانے کا اور اپنے آنکھوں کو آنسوؤں سے بھرنے کا اور آنکھوں میں آنسو کو لا کر اپنے دلوں کے دھونے کے کئی طریقے ہیں۔ اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خوف و خشیت آئے، جہنم اور قبر اور موت اور میدان محشر کے حالات کو پڑھے اور سنے، تو ان حالات کو پڑھنے اور سننے سے بھی انسان کے اندر خوف و خشیت آتی ہے اور اس کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند تھا، کتنا بلند تھا، مگر اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی جب جہنم کی آیات کو پڑھتے تھے، جب قبر کے متعلق باتوں کو کہتے تھے تو آپ اس طرح روتے تھے، آپ کا دل اس طرح سے اندر سے ابلتا تھا جیسے ہانڈی کے اندر کھانا ابلتا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گویا ابلتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے حضرت ابو ہریرہ جب سسکی مار کر رو، حضرت ابراہیم جب سسکیاں مار کر روتے تھے، امام غزالی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جب سسکیاں مار کر روتے تھے تو حضرت ابراہیم کے دل کی آواز ایک میل تک پہنچ جاتی تھی، ایک میل تک لوگ سمجھ جاتے تھے وہ انسان جو اللہ کا خلیل کہلاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلت عطا کی ہے، اس بندے کے خوف کا یہ حال ہے کہ آہستہ نہیں روتا بلکہ اپنے دلوں اور اپنے آنکھوں پر وہ قابو نہ پا کر کے ایسا روتا ہے کہ ایک میل تک اس کی آواز جاتی ہے، جس کو اللہ نے اپنے خلیل ہونے کا اعلان کر دیا ہے اس کا یہ حال ہے۔ ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ ہم تو نبی کی امت میں ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس تو اور کوئی سرمایہ نہیں، لہذا نبی کی آہوں کو یاد کر کے، نبی کی آنسوؤں کو یاد کر کے اور نبی کے رونے کو یاد کر کے بھی اپنے دلوں میں رونے کو پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے ایک آیت پڑھی، ایک آیت پڑھی، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے سور پھونکا جائے گا، دوبارہ سور پھونکنا مراد یہاں، جس دن کے سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، پس تم سب کے سب فوج در فوج بن کر ایک جماعت کی شکل میں میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت معاذ نے فرمایا، پوچھا کہ یا نبی اللہ، یہاں میدان محشر میں آنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب ایک ایک جماعت بنے گی اور جماعت کے سب کے سب جمع ہوں گے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سوال پر رونے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سوال پہ رونے لگے۔ حضرت معاذ آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہے تھے کہ میں نے ایک ایسا سوال کیا کہ جس سوال کی تاب نہ لا کر میرے پیارے حبیب رونے لگے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، ذرا غور سے اس روایت کو سنیے گا اور ہر روایت کو سنتے ہوئے ذرا اپنے اوپر منطبق کیجئے گا کہ کہیں اس دس جماعت میں سے ہم بھی تو نہیں ہو جائیں، کہیں ہمارا عمل ایسا تو نہیں کہ اس جماعت میں ہمارا شمار ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ افراد میدان محشر میں اس طرح آئیں گے کہ ان کا چہرہ بندروں کی طرح ہوگا۔ آپ نے فرمایا، میری امت میں کچھ افراد اس طرح آئیں گے کہ ان کا چہرہ خنزیر جیسا ہو چکا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، میری امت میں کچھ افراد اس طرح سے آئیں گے کہ وہ چہرے کے بل لیٹے ہوئے ہوں گے اور فرشتے ان کے پاؤں کو پکڑ کے گھسیٹ کر میدان محشر میں لانا چاہیں گے، وہ اپنے چہرے سے زمین میں چپک رہے ہوں گے مگر فرشتے انہیں گھسیٹ کر انہیں میدان محشر میں لا رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا، میری امت کے کچھ افراد ایسے ہوں گے جو اندھے بن کر وہاں جمع کیے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، پانچویں نمبر پہ وہ جماعت ہوگی کہ جو میدان محشر میں جب پہنچیں گے تو وہ اندھے نہیں بلکہ گونگے ہوں گے۔ اور چھٹے نمبر پہ فرمایا، اہل علم ذرا اس روایت پر غور سے توجہ دیں گے، آپ نے فرمایا، چھٹے نمبر پہ وہ جماعت ہوگی کہ جس کی زبان لٹک کر سینے تک جا رہی ہوگی، اس سے رال نکل رہی ہوگی اور اس کو اپنے رال کو چوس رہے ہوں گے اور اسی حال میں میدان محشر میں جائیں گے۔ آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مصداق کون ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، ساتویں نمبر پہ وہ جماعت جائے گی کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، آٹھویں نمبر پہ وہ جماعت جائے گی، اس طرح جائے گی جیسے ان کو سولی دیا گیا ہو، اور نوے نمبر پہ آپ نے فرمایا، کچھ لوگ اس طرح جمع ہوں گے کہ ان کے بدن سے ایسی بدبو آئے گی کہ اس کی بدبو سے یہ تمام لوگ پناہ چاہ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد دسویں نمبر پہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بدن پہ رال ٹپک رہی ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا نبی اللہ، یہ دس جماعت اس امت کے افراد جو میدان محشر میں جمع ہوں گے یہ کس قسم کے لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، جو بندر کی شکل میں میری امت میں جائے گا یہ وہ ہوگا جو چغل خوری کرتا ہوگا۔ ہمیں ذرا دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اب تک کسی کی چغل خوری کی ہے یا نہیں، ہم نے کسی کی لگائی اور بجائی ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خنزیر کی شکل میں وہ جائے گا جو حرام خور ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا اب تک ہم نے کوئی حرام لقمہ کھایا ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کھسیٹ کر وہ بندہ لے جایا جائے گا جو سود خور ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اندھا وہ انسان ہوگا جس نے غلط فیصلے کیے ہوں گے، دو بندے اس کے سامنے آئے، دو انسان اس کے سامنے آئے کہ فیصلہ کر دو، ہم دونوں جھگڑ رہے ہیں، مصالحت کرا دو، مگر اس نے غلط فیصلہ کیا تو غلط فیصلہ کرنے والا اس کے سامنے جائے گا اور وہ اندھا ہو کر جائے گا۔ اور اس کے بعد پانچویں نمبر پہ فرمایا کہ جو انسان گونگے ہوں گے، گونگوں کی جماعت وہ ہوگی جو دنیا میں تھوڑا کر کے لوگوں کو جتا رہے ہوں گے کہ آج جو ہم نے صلاۃ و تسبیح پڑھی ہے، ہم نے آج وہ نیکیاں کی ہیں، تو اپنے اعمال کو سنانے والے اور اپنے اعمال کو جتانے والے وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ گونگا کر دیں گے۔ اور چھٹے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جن کی زبان لٹک رہی ہوگی اور زبان سے رال ٹپک رہے ہوں گے اور وہ اپنی زبان کو چوس رہے ہوں گے, آپ نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو دعوت کا, تبلیغ کا اور واعظ و نصیحت کا کام کرتے ہوں گے, اس کے پہلے بھی صاحب تو ہم علماء ہی بن جائیں گے. ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان ایسی نہ بنائیے گا. اور اس کے بعد ساتویں نمبر پہ فرمایا کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ کٹے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہوں گے. اور آٹھویں نمبر فرمایا کہ جو سولی کی طرح سے لائے جائیں گے جس کو سولی دی گئی ہو یہ وہ لوگ ہوں گے جو بادشاہ ہوں گے اور جو ظلم کرنے والے ہوں گے ان کی یہ سزا ہوگی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بدن سے ایسی بدبو آ رہی ہوگی کہ دوسرے تمام لوگ پناہ چاہیں گے کہ یہ کون آ گیا. آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو حرام لقمہ اتارنے والے ہوں گے اور حرام کام کرنے والے ہوں گے. اس حرام کام کے اندر آنکھوں سے حرام دیکھنا بھی ہو گیا, زبان سے پورا حرام کہنا بھی ہو گیا, کان سے حرام سننا بھی ہو گیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو تکبر کرنے والے بڑے بننے والے ہوں گے ان کے اوپر بدبودار لباس چڑھایا جائے گا. تو جس میدان محشر میں اس امت کے افراد 10 جماعتوں میں پہنچیں گے, پتہ نہیں ہمارا حشر کس جماعت میں ہو, ہمیں اپنے خدا سے اس 10 جماعتوں کو یاد کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ میرے مولا ہم تو وہ ہیں جو 10 جماعت کے قابل ہو گئے, ہم تو وہ ہیں جو 10 جماعت میں شامل ہو گئے. ایسا بنا دیجئے جس پر 10 جماعت کی تعریف صادق آئے. مگر میرے اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے کسی بندے کو اٹھاتے ہیں تو کفر سے اٹھا کر اسے محبت کے راستے میں ڈال دیتے ہیں. میرے اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچائیے گا. روایت میں آتا ہے کل جب لوگ وہاں سے نکل کر جب میدان محشر سے فیصلہ ہونے کے بعد جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کا منظر قرآن نے پیچھا لہو فیہا ظفیر و شہیر. جہنم میں جانے کے بعد ان کی جو چیخ نکلے گی, ان کی جو پکار نکلے گی وہ گدھوں کی طرح سے نکلے گی. اللہ اکبر. ہمارے کچھ رشتے دار جہاں جنت میں ہوں گے, ہمارے مشائق جنت میں ہوں گے, اور اگر ہم وہاں پہنچ گئے ان کی آواز ظفیر اور شہیر ہوگی, گدھوں کی آواز ہوگی, ایک طرف ہماری کیسی ندامت ہوگی. لہٰذا اس جہنم سے بھی پناہ چاہیں. اللہ نے کیا ہی منظر کھینچا ہے جب وہاں پہنچیں گے اور آگ کی لپٹ ان کو لگے گی اور ان کے ہونٹ جلیں گے تو ہونٹ جلنے پر کہا وہم فیہا کالحون. کالحون کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ ان کی ہونٹ سکڑتے سکڑتے وہ پیشانی تک پہنچ جائے گی اور نیچے والی ہونٹ سکڑتے سکڑتے سینے تک آ جائے گی. جس دن کے اندر بندوں کو یہ عذاب ملے گا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے اللہ کے سامنے رو کر اپنے دلوں کو صاف کر دیں. جب بندے وہاں روئیں گے تو فرشتے کہیں گے کیا ہی بہتر ہوتا کہ تیرا یہ رونا دنیا میں ہی ہو گیا ہوتا تاکہ وہ رونا تیرے واسطے مفید ہوتا. اللہ کے سامنے اپنی پچھلی تمام زندگیوں کو یاد کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کے سامنے جھک جائیے اور توبہ کر لیجئے اور اپنے اللہ کے سامنے آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. میدان محشر کے اسی منظر کو یاد کیجئے. پتہ نہیں اگر ہمارا خدا ناراض ہو گیا اور معاف نہ کیا اس نے تو پتہ نہیں بندر کی شکل ہوگی یا خنزیر کی شکل ہوگی یا پتہ نہیں فرشتے کی زیر کر لے جا رہے ہوں گے اور پتہ نہیں کیسی آواز ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیجئے, خیال کیجئے, ہم خدا کے سامنے بیٹھے ہیں, اللہ کی رحمت آ رہی ہے, ہمارے دل میں سما رہی ہے, دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
ہوا او حرص والا دل بدل دے, ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. کہنا چاہیے ہوا او ہرس والا دل بدل دے, ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. وہ دس گناہ کو یاد کیجئے, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. پتہ نہیں اب تک کتنی چغل خوری کی ہوگی اور خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم نے گناہ کیا. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, میرا رستہ بدل دے دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, میرے اللہ دل کو گناہوں سے توڑ دیا ہے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے. میرے اللہ آپ تو بڑے قادر ہیں, لہذا جس دل کو ہم نے گناہوں کی لذت دی ہے اب اپنے یاد کی لذت دے دیجئے, اپنے ذکر کی لذت دے دیجئے, اپنی محبتوں کی لذت دے دیجئے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. دعا کر لیجیے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون, وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون, كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد ثلاثا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. اللهم صل على محمد ثلاثا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك, أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك, وعزائم مغفرتك, والغنيمة من كل بر, والسلامة من كل إذن. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا كربا إلا كشفته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا, اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا لم تملكنا منها شيئا, لم تملكنا منها شيئا, لم تملكنا منها شيئا. مولاي كريم یہ پیشانی بھی تو آپ ہی کے قبضے میں ہے, مولا دل بھی تو آپ ہی کے قبضے میں ہے, مولا سارے آزا تو آپ ہی کے قبضے میں ہے. مولا ہم اس کے مالک نہیں ہیں, مولا مالک نہیں ہے. مولا جب آپ نے ایسا کیا ہے, مولا آپ ہمارے والی بن جائیے, مولا آپ ہمارے سرپرست بن جائیے, آپ ہمارے محافظ بن جائیے. مولا دنیا میں جو کسی کا کوئی والی بن جاتا ہے اس کی ہر ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, ہر نقصان سے اسے بچاتا ہے. مولا جس کے والی آپ بن گئے, مولا جس کے والی آپ بن گئے وہ ہر نقصان سے بچ جائے گا, مولا وہ ہر نقصان سے بچ جائے گا, اس کو ہر قسم کی حفاظت مل جائے گی. مولا آپ نے تو خود ہی فرمایا ہے وہ ہوا یتول الصالحین, اللہ تو صالحین کا والی بنتا ہے. مولا ہم تو صالحین میں سے نہیں ہیں, مولا ہم تو
صالحین میں سے نہیں ہے, اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تو صالحین کا والی بنتا ہوں, میں تو صالحین کا دوست بنتا ہوں, میں تو صالحین کا دشمن بنتا ہوں. مولا ہم صالحین میں سے بالکل نہیں ہیں, تو مولا آپ ہی بتائیے ہمارا والی اب کون ہوگا, ہمارا دشمن کون ہوگا, ہمارا محافظ کون ہوگا. مولا کریم ہم نے دیکھا ہے, مولا دیکھا ہے بڑوں کے صدقوں میں چھوٹے بھی قبول کر لیے جاتے ہیں. مولا جو مشائخ جو اکابر جو نیک بندے آپ کے صالحین اس دنیا میں ہیں, مولا ان کے صدقے دوپہر میں ہمیں بھی ان کے چپلوں کی دوپہر میں مولا ہمیں بھی انہیں شامل کر لیجیے. مولا دنیا کے بڑے لوگوں کا اعزاز کیا جاتا ہے, اس کے خادم کا بھی اعزاز ہوتا ہے, اس سے تعلق رکھنے والے کا بھی اعزاز ہوتا ہے, اس سے نسبت جوڑنے والے کا بھی لحاظ ہوتا ہے. مولا ہم صالحین میں سے نہیں ہیں, مگر میرے مولا جب آپ کی باتوں کو کہتے اور سنتے ہیں تو شوق ہوتا ہے کہ صالحین کے طریقے پر چلیں گے. مولا اسی نسبت کا خیال کر لیجیے اور صالحین کی طرح مولا آپ والی بن جائیے, مولا والی بن جائیے. میرے مولا جس کے آپ والی نہیں ہوتے شیطان اس کو شیطان والی بننے کی کوشش کرتا ہے, مولا شیطان کے حوالے اب کرنا چاہتے ہیں. مولا ایمان تو آپ ہی نے دیا, مولا مولا ایمان آپ ہی نے دیا, اور آپ دینے کے بعد کیا شیطان کے اس کے حوالے کر دیں گے؟ نہیں میرے مولا, ہم نے گناہگاری کر کے ہم نے خطا نافرمانی کر کے صالحین سے اپنا نام کٹوا لیا ہے, مگر میرے مولا آپ کی شان تو یہ ہے کہ کوئی کٹتا ہے تو آپ اسے جوڑتے ہیں. مولا صالحین سے جوڑ لیجیے, صالحین سے جوڑ لیجیے, ہمارے سرپرست بن جائیے, مولا سرپرست بن جائیے, مولا سرپرست بن جائیے. مولا بڑے کمزور ہیں, بڑے نادا ہیں, بڑے نادا ہیں. ہم نے دیکھا چھوٹے سے بچے کو مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے, وہ رونے لگتا ہے مجھے کون دیکھے گا, میرا خیال کون کرے گا. اس کے والد کہتے ہیں بھلا استاد کو تیرا والی بنا دیا, بچے کو اطمینان ہو جاتا ہے اب کوئی میرا بگاڑ نہیں سکتا, مجھے تکلیف نہیں ہو سکتی. میرے اللہ چھوٹے سے بچے کو والی پر اعتماد ہوتا ہے, آپ اگر والی بن گئے, آپ اگر سرپرست بن گئے, مولا ہمیں بھی اعتماد ہو جائے گا. اے رب کریم آج شام کے وقت میں اے اللہ جبکہ بادل بھی چھایا ہوا ہے, رحمت کی بارش کی امید بھی لگی ہوئی ہے, مولا ہم یہ امید لے کر ہاتھ اٹھائے ہیں کہ مولا اپنی مغفرت کی بارش سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے اور صالحین میں شمار فرما دیجیے, صالحین میں شمار فرما دیجیے, مولا نفس و شیطان کی حفاظت فرما دیجیے. میرے اللہ جس قلب پر مولا میدان محشر میں جس قلب کا آپ اعلان کریں گے کہ قلب سلیم والے آ جاؤ, قلب سلیم والے آ جاؤ, مولا ہمارے دلوں کو بھی قلب سلیم بنا دیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خاندان, ہمارے رشتے دار اور ہمارے دوست اور ہمارے شاگرد قلب سلیم لے کر جا رہے ہو اور ہم حضرت کے ساتھ وہیں سر جھکا کے کھڑے رہ جائیں. میرے اللہ ایسی رسوائی سے بچائیے گا, ایسی شرمندگی سے بچائیے گا. سب سے کریم قلب سلیم عطا فرما, سب سے مریض کی حفاظت فرما. اے اللہ دلوں کے بنانے کی فکر فرما, دلوں کے سوازے کی فکر فرما. میرے مولا آپ نے تو کہا تھا کہ محبتوں سے دلوں کو سجا دینا, مولا ہم نے گناہوں سے سجانے کی کوشش کی ہے, مولا نافرمانی سے گناہوں سے کوشش کی ہے. مولا آپ نے فرمایا تھا آنکھوں کو محبت کا سرما لگا دینا, مولا ہم نے غیر محرم کا سرما لگا رکھا ہے. مولا کریم کیا کوئی حق نہیں ہے معاف کرنے کا, کوئی حق نہیں معافی مانگنے کا؟ اگر میرے مولا آپ بڑے کریم ہیں, پوری زندگی انسان گناہ کرتا رہے آپ کے سامنے توبہ کرتا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں, مولا معاف فرما دیجیے. مولا آپ کا اعلان ہے ان اللہ یحب التوابین, آپ ہی نے تو اعلان کیا ہے. مولا ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں, ہاں یہ اقرار ہے کہ توبہ اس طرح نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے, مگر توبے کی بول تو بول رہے ہیں, توبے کی بول تو بول رہے ہیں. مولا کہے محبوب بنا لیجیے, محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیجیے. میرے مولا دل کی مرادوں کو پورا فرما, دل کی مرادوں کو پورا فرما دے, دل کے راہوں کو آسان فرما دے. اے اللہ کتابوں کا یاد کرنا, یاد رکھنا آسان فرما. اے اللہ دنیا کے امتحان کی فکر تو لگ جاتی ہے کہ دنیا کے امتحان میں ذلت ہو جائے گی, مگر میرے مولا قبر کے امتحان کا خیال نہیں آتا, مولا میدان محشر کے امتحان کا خیال نہیں آتا. مولا جیسی یہ فکریں سوار ہوئی ہے امتحانوں کے بارے میں, اے اللہ اپنی محبت کی فکر عطا فرما دیجیے. میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, جو خارجی داخلی اثرات سے پریشان ہیں ان کو ہر قسم کے اثرات کی حفاظت فرما. مولا ہمارے اقربہ رشتہ دار جتنے بھی دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما, میرے مولا سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جب بارش اترتی ہے زمین پہ سب کا اگ جاتا ہے, زمین ہریالی ہو جاتی ہے, میرے اللہ آج یہاں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, مولا ان کے ہاتھوں کی برکت سے ہمارے جتنے رشتے دار گزر چکے ہیں ان کی خبروں کو جنت کی ہریالی سے مطمئن فرما دیجیے, مولا جنت کا باغ بنا دیجیے, جنت کی خوشبو عطا فرما دیجیے, بتا دیجیے میرے مولا ان کی خبروں کو بتا دیجیے کہ تمہارے لیے کچھ بیٹھے ہوئے لوگ دعائیں کر رہے ہیں, میرے اللہ بتا دیجیے ہمارا بھی تو یہی وقت آنے والا ہے, ہمارا بھی تو یہی وقت آئے گا, مولا وہاں پڑے ہوں گے, مولا وہاں پڑے ہوں گے, نہ کچھ سننے والا ہوگا, نہ دیکھنے والا ہوگا, نہ کوئی غمگسار ہوگا, میرے مولا اگر گناہوں سے لت پت ہو کر گئے مولا ایک ایک لمحہ جیرن اور عذاب بن جائے گا, میرے مولا ہم سب کے جانے سے پہلے اپنا محبوب بنا لیجیے, محبت والی موت وقت پر عطا فرمائیے, میرے اللہ جن کے دل میں جو مرادیں ہیں اور جو اپنے آپ سے کہنا چاہتے ہیں مولا آپ دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں, مولا ہر ایک کے دل کی مرادوں کو پورا فرما, اے اللہ پورا فرما دیجیے, مولا ہے کریم, مولا ہے کریم آپ کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں, مولا ہے کریم مشاعر کی نقل اتارنے بیٹھے ہیں, مولا ہے کریم قبول فرما لیجیے, مولا آپ کے نیک بندے یہاں پہ آتے ہیں, طلبا یہاں پہ آتے ہیں, مولا ان کے آنے کو قبول فرما لیجیے, اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجیے, مولا ایک بندہ جو 99 انسان کا قاتل تھا, 99 انسان کا قاتل تھا, جب اسے مایوسی ہوئی تو ایک کو اور قتل کر دیا, پھر بھی آپ کی رحمت کی امید لے کر ایک بستی میں جا رہا ہے, راستے میں موت آ گئی, آپ نے فرشتوں سے کہا ذرا بستی کی پیمائش کرو, پیمائش کی گئی تو صرف ایک قدم زیادہ تھا, مولا آپ نے اسی ایک قدم کا کی لاش رکھتے ہی اس کی مغفرت فرما دی, مولا یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے, یہ آپ سے محبت رکھنے والے کتنے قدم چل کر یہاں تک پہنچے ہیں, کسی بھی قدم پہ تو آپ کو رہنمائے گا, مولا ان قدموں کی لاج رکھ لیجیے, ان محبتوں کے دلوں کو بھر دیجیے, گناہوں سے بچا دیجیے, آپ یاد عطا فرما دے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان آپ پہ درود و سلام نازل فرما, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.